الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الزاريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في أموالهم حق للسائل والمحروم وقال تبارك وتعالى في سورة المعارج وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقال عز وجل في سورة الروم أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج میں اسلام کے اقتصادی نظام کی ایک نہایت اہم اور بنیادی بحث یعنی فاضل دولت یا فاضل سرمایہ کا مصرف قرآن مجید کے نزدیک کیا ہے اور اس میں اسلام کیا درجہ بندی کرتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کروں گا. یہ ویسے بھی ایک بہت اہم اور بنیادی مسئلہ ہے انفرادی سطح پر بھی ہمارے لیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمارے پروردگار کی ہدایت و رہنمائی فاضل دولت اور فاضل سرمایہ کے بارے میں کیا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اس مسئلے کا بڑا گہرا تعلق ہے اسلام کے اجتماعی نظام اقتصادی سے, اور آج کے دور میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ اجتماعیات انسانیہ کے اہم ترین مسائل جو ہیں وہ اقتصادی ہیں. بین الاقوامی سیاست کا سارا اتار چڑھاؤ, اس میں سارے توڑ جوڑ, اس میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی پشت پر کوئی نہ کوئی مفادات, اقتصادی مسائل, مالی معاملات جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں. اس اعتبار سے بجا طور پر یہ ہمارے ہاں ایک بحث کا موضوع ہے کہ اسلام کا اقتصادی نظام کیا ہے. تو اگرچہ آج یہ تو بہرحال ممکن بھی نہیں ہے اور نہ میرا ارادہ ہے کہ میں اسلام کے پورے اقتصادی نظام کے بارے میں بات کروں, لیکن یہ کہ اسلام کے نزدیک فاضل دولت یا فاضل سرمایہ کسے کہتے ہیں, پھر یہ کہ اس کا کیا مصرف اسلام تجویز کرتا ہے, اور پھر یہ کہ آیا وہ ایک ہی مصرف ہے یا اس میں کچھ درجات ہیں, یہ تین باتیں ہیں جو میں آج چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے ایک نہایت فطری اقتصادی نظام انسان کو دیا ہے، انسان جائز ذرائع سے کمائے۔ یہ جائز کا لفظ میں نے زور دے کر اس لیے کہا کہ کمانے کے پروسیس کو بھی اسلام بالکل آزاد نہیں رکھتا کہ جس طرح چاہو کماؤ، بلکہ اس نے اس پر قدغنیں لگائی ہیں، یہ راستے جائز ہیں یہ ناجائز ہیں، یہ حلال ذریعہ ہے کمانے کا یہ حرام ذریعہ ہے۔ اس وقت میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا، اگرچہ وہ بھی اسلام کے اقتصادی نظام کا ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس میں ایک اصولی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اکثر ان چیزوں کو کمائی کے معاملے میں اسلام نے حرام کیا ہے کہ جن سے آج کی دنیا میں سرمایہ داری جنم لیتی ہے، یعنی سرمایہ کا عمل دخل بڑھتا چلا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ کمائی جسے ہم کہتے ہیں پیداوار، اس کے دو لازمی عنصر ہیں، دو شامل ہوں گے تو کوئی چیز پروڈیوس ہوگی، کوئی چیز پیدا ہوگی، اور کسی چیز کی پروڈکشن میں اور اس کی پیدائش ہی میں انسان کے لیے کوئی کمائی کا اور کسب کا اور منفعت کا پہلو، ایک سرمایہ اور دوسرے محنت۔ اسلام نے زیادہ سے زیادہ زور بھی محنت پر دیا ہے اور زیادہ سے زیادہ تحفظ بھی محنت کو فراہم کیا ہے۔ سرمایہ پر وہ قدغن مطلقاً نہیں لگاتا، سرمایہ بھی اس کے اندر صرف ہوگا، ظاہر بات ہے کہ مجرد محنت بعض حالتوں میں تو یقیناً کوئی چیز پیدا کر سکتی ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ ایک شخص جب کسی کے لیے مزدوری کر رہا ہے تو اس کا کوئی سرمایہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف محنت کر رہا ہے، وہ شام کو 20-25 روپے لیتا ہے، تو یہاں صرف محنت نے پروڈیوس کیا ہے، تو صرف محنت تو پروڈیوس کر سکتی ہے، صرف سرمایہ کچھ پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ کروڑوں روپے بھی کسی جگہ پر رکھے رہیں تو ان کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی بھی پروڈکٹیو پاور نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ محنت شامل نہ ہو۔ اس پہلو سے اسلام نے زیادہ ایمفیسائز بھی کیا ہے محنت کو اور زیادہ تحفظ بھی دیا ہے، اس لیے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں در حقیقت جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ سرمایہ کو تحفظ بھی زیادہ ملتا ہے اور سرمایہ جو ہے وہ محنت کے اوپر حکمران ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے اسلام نے اپنے وہ جو احکام ہیں حلال اور حرام کے، کہ کون سے ذرائع جو ہے کمائی کے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں، اس میں بنیادی فلسفہ یہ مد نظر رکھا ہے کہ زیادہ زور محنت پر رہے اور زیادہ تحفظ محنت کو دیا جائے، اگرچہ سرمایہ کو بھی بہرحال آ کر اپنا جو جائز پارٹ ہے وہ پلے کرنے کا بھی موقع دیا جائے اور اس میں اس کا جو جائز حق ہے وہ بھی اسے مل جائے۔ لیکن یہاں صرف اتنے پر اکتفا کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو حلال اور حرام ذرائع کا معاملہ ہے کمائی کا، اس سے در حقیقت فاضل سرمایہ کا معاملہ اسلام میں بہت کم رہ جاتا ہے۔ فاضل سرمایہ کی وہ ایکومولیشن، اس کا وہ بڑھتے چلے جانا، اس کا ارتکاز جو ہے اسلام سب سے پہلے تو اس سے روکتا ہے کہ اس نے کمائی کے ان ذریعوں کو حرام قرار دے دیا کہ جن میں سرمایہ کا پھیلاؤ جو ہے وہ آکاش میل کی طرح ہوتا چلا گیا۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، دوسرا قدم یہ ہے کہ ایک انسان جائز ذرائع سے کچھ کما رہا ہے، اب اس کمائی کو اسے خرچ کرنا ہے۔ اس خرچ کرنے میں ایک ہے اس کی بنیادی ضروریات، ایک ہے اس پر اضافی، جس کے لیے قرآن دو الفاظ استعمال کرتا ہے، اسراف اور تبذیر۔ قرآن مجید نے اسراف کی بھی انتہائی مذمت کی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، دیکھو کھاؤ پیو پہنو، اور یہاں تک بھی فرمایا کہ اچھا کھانے پر بھی کوئی قدغن نہیں، اچھا پہننے پر بھی کوئی قدغن نہیں۔ من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے کہیے کس نے حرام کی ہے وہ زینت کی چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور پاکیزہ کھانے کی چیزیں، کھاؤ اچھا کھاؤ، پہنو اچھا پہنو۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسعت دی ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ظہور ہو اس پر، اگر ایک شخص کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اچھا پہنے کیوں نہ پہنے، یہ بھی ایک طرح کی ناقدری ہے، یا در حقیقت یہ بخل ہے، یا یہ اصل میں لوگوں سے اپنے اس سرمایہ کو چھپانا ہے تاکہ کہیں کوئی سائل ہاتھ نہ پھیلا دے، کوئی ضرورت مند جو ہے کسی وقت اپنی مدد کے لیے طالب نہ ہو جائے تو یہ تینوں چیزیں جو ہے پسندیدہ نہیں ہیں. نہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کی ناقدری کرو, نہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بخل کرو, بخل تو بہت ہی بڑا مرض ہے, بہت بڑی بیماری ہے. نہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی شکل و صورت سے وضاقت سے فقیر نظر آؤ, کہ کوئی واقعی اور حقیقی فقیر کہیں تمہارے سامنے دست سوال دراز نہ کر دے. تو کھاؤ کوئی حرج نہیں, اچھا کھاؤ, اگر اللہ نے دیا ہے جائز کمائی سے دیا ہے تو اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اسراف نہ کرو. اب اگرچہ اسراف کے بارے میں یہ بات تو اپنی جگہ معین ہے کہ اس کے لیے کوئی اصول معین نہیں کیے جا سکتے, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ لائن جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ ڈرا نہیں کی جا سکتی. اس میں زیادہ تر انسان کے اپنے احساس اور شعور ہی پر معاملہ چھوڑنا ہوگا. البتہ یہ ضرور اسلام جو ہے چاہتا ہے کہ آپ اپنی ضروریات پر ضرورت سے زیادہ صرف نہ کریں, یہ اسراف ہوگا. ضرورت ہے لیکن ضرورت سے زیادہ صرف کرنا یہ پسندیدہ نہیں. کھانا اچھا کھاؤ لیکن یہ ایک ایک وقت میں تین تین چار چار ڈشز, یہ اسراف میں ہے. اور یہ جدید بھی آپ کو میڈیکل سائنس بتائے گی کہ نہ معلوم کتنے امراض اسی کی وجہ سے آج پیدا ہوئے. دسترخوان پر تنوع ہوگا, کھانا زیادہ کھایا جائے گا, بالکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے. اور ہمارے ہاں یہ جو اوور کنزمپشن ہے یہی در حقیقت بلڈ پریشر ہے تو اس کا سبب یہی ہے, ڈائبٹیز ہے تو اس کا سبب یہی ہے, یہ سارے امراض جو ہیں پیدا ہوتے ہیں. تو کھاؤ اچھا کھاؤ, اس میں نفاست ہو کوئی حرج نہیں ہے, اپنے اپنے ذوق کے مطابق اسراف نہ کرو. تو ایک تو اسراف سے اسلام روکتا ہے اور یہ ایک اخلاقی تعلیم ہے, قانونی تعلیم نہیں. اس سے آگے ایک اور شے ہے, اس پر ایک اور قدغن لگاتا ہے, اسے شیطانی عمل قرار دیتا, وہ تبذیر ہے. تبذیر کیا ہے؟ اپنی دولت کی دھوس جمانے کے لیے اپنی دولت کا ایسا اظہار کہ جس سے دوسرے لوگوں کے اوپر اپنی برتری ثابت ہو. یہ جو اظہار ہے دولت کا یہ تبذیر ہے. اللوں تللوں میں اڑانا, شادی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر جو ہے خام خواہ کی بلا ضرورت جو ہے انسان اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے. کمکم روشن ہے اور پوری پوری کوٹھیاں بقعہ نور بنی ہوئی ہیں. قومی سطح پر بھی ضیاع ہو رہا ہے. کتنی کمی پڑی ہوئی ہے اس وقت ہمارے ہاں, پاور کی کمی ہے, لیکن یہ کہ ان چیزوں کے اوپر بے دھڑک جو ہے وہ چیزیں صرف ہو رہی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے کہ جن میں تبذیر ہو, نمود ہو, نمائش ہو, اپنی دولت کا اظہار اس طور سے ہو کہ اس سے غریبوں کے احساسات کو مجروح کیا جائے, ان کے اندر نفرت اور دشمنی کے جذبات اس سے جنم لے, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, اور اس کی وجہ بھی بالکل صاف سمجھ میں آ جاتی ہے, اس لیے کہ یہی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے خمر اور میسر کے بارے میں, کہ یہ جو خمر اور میسر ہے یہ کیا کرنا چاہتا ہے. شیطان چاہتا ہے جوئے اور شراب کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں نفرتیں اور عداوتیں پیدا کرنا چاہتا ہے. یہی نفرت اور عداوت جو ہے تبذیر سے پیدا ہوتی ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ جوئے اور شراب کے ذریعے سے وہ تمہارے اندر بغض اور عداوت پیدا کرے. اور آپ کو معلوم ہے تبذیر کا نتیجہ بھی یہی نکلتا کہ اس کے نتیجے میں وہ ہیوز اور ہیو ناٹس کا معاملہ نمایاں ہو جائے گا. فرق جو ہے, وہ گیپ جو ہے دونوں کے مابین, وہ بہت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دل جو ہے ان کے اندر بغض, عداوت, دشمنی, انتقامی جذبات یہ پرورش پائیں گے. ان دو چیزوں کی قدغنیں لگانے کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی جائز ضرورتوں پر جائز ذرائع سے جو حاصل ہوئی آمدنی وہ خرچ کرو. اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, جائز اور ناجائز اس کی تقسیم تو ہے قانونی. ناجائز پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا, شراب پینے کی اجازت نہیں ہے, عیاشیوں کی اجازت نہیں ہے, اور تمام فحاشی ظاہر بات ہے دولت خرچ ہوگی کن چیزوں میں, ناجائز ذرائع یہی ہے. انسان کے نفسانی جو جذبات ہیں ان کے اندر ہیجان پیدا کرنا اور اس کو ذریعہ بنانا آمدنی کا, وہ تو حرام ذرائع کے اندر آ گیا, اس سے تم کما نہیں سکتے, دوسری طرف اس میں تم خرچ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ دو طرفہ قدغنیں لگا دی گئیں. یہ تو ہے قانونی قدغنیں, دو ہو گئیں اخلاقی قدغنیں کہ تم خرچ کرو جائز ضرورتوں پر, اور اچھا پہننے اچھا کھانے پر پابندی نہیں ہے, اسراف نہ ہو, ضیاع نہ ہو, اور دوسرے یہ کہ تبذیر نہ ہو. تبذیر جو ہے وہ تو شیطانی عمل ہے. اب ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اسلام کہتا ہے کہ اپنی ضروریات پر اس آمدنی میں سے صرف کرو کہ جو تم نے جائز ذریعے سے بنائی ہے، حاصل کی ہے. اب یہاں سے آگے مسئلہ چلتا ہے کہ اب یہاں اگر کچھ بچ گیا، سرپلس ہے، جائز ذرائع سے کمائی ہوئی آمدنی، جائز اور مناسب ضرورتوں پر خرچ کرنے کے بعد بچ رہی ہے، اگر تو یہ حساب برابر سرابر جا رہا ہے تو پرابلم پیدا ہی نہیں ہوا. اگر بچ رہی ہے تو اس کا مصرف کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں آج کی گفتگو کا موضوع. اس میں بھی ایک بنیادی بات جان لیجئے، آج کل جو ہمارا نظام اقتصادیات ہے اس میں زیادہ زور دیا جاتا ہے بچاؤ، سیونگ، سیونگ بینک، سیونگ سکیمز، سارا جو ہے آپ جتنے بھی آپ کو اس ملک کے اندر لاکھوں جو ایجنٹس پھرتے ہوئے ملیں گے انشورنس کے، ان سب کے پاس ایک ہی واضح ہے، سیو کرو، بچاؤ. نمبر دو، انویسٹ کرو اور کماؤ. سیونگ کس لیے؟ مزید کمانے کے لیے. یہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے اس کی کہ جو اسلام دیتا ہے، اس لیے کہ اس میں جس چیز کو اپیل کیا جا رہا ہے، انووک کیا جا رہا ہے، وہ انسان کی حرص اور تمع ہے، اور ہو، مزید ہو، جو فاضل بھی بچ جائے. اول تو بچاؤ، بچانے کے بعد جو بچ جائے اسے کمائی کا ذریعہ بناؤ. یہ ہے اس وقت جو ایک ذہنیت اس جدید نظام نے پیدا کی ہے، یہ اس کا لبے لباب ہے، یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے. اسلام اس کے بالکل برعکس ایک ذریعہ پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ کیا ہے اس کو سمجھیے، اور اس میں چار درجے ہیں اب جن کو اچھی طرح گن کر سمجھ لینا چاہیے. جو چیز تمہارے پاس فاضل بچ گئی، تم نے جائز ذریعے سے کمایا، ناجائز جگہوں پر خرچ نہیں کیا، جائز ضرورتوں پر مناسب حد تک خرچ کیا، اب کچھ بچ گیا ہے، یہ ہے جس کو اسلام کہتا ہے فضول اموالہم، ان کے مال میں فاضل ہے. میں نے کہا تھا نا کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مارکسٹ فلسفی میں، سرپلس ویلیو، لیکن یہ سرپلس ویلیو کا ان کا تصور جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. میرے نزدیک اسلام جو ہے اس سرپلس ویلیو کے لفظ کو یہاں استعمال کرتا ہے کہ فاضل مال جو بچ گیا، اب اس کا مصرف کیا ہو. اس میں سب سے پہلا مصرف، سب سے اونچا مصرف، سب سے اعلی مصرف، جس کی طرف کہ اولاً اسلام رغبت دلاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ یہ تمہارا ہے ہی نہیں. یہ در حقیقت محرومین کا، غرباء کا، مساکین کا، محتاجوں کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے مال میں رکھ کر تمہیں صرف آزمایا ہے کہ آیا انہیں ان کا حق پہنچا کر حق بحقدار رسید کا معاملہ کر کے سرخرو ہو جاتے ہو، یا ان کے حق پر غاصبانہ قبضہ برقرار رکھ کر اللہ کی نگاہوں میں اپنے آپ کو گرا دیتے ہو. پہلا معاملہ تو یہ سب سے اونچا معاملہ ہے، یہی ہے جس کو قرآن کہتا ہے انفقو انفقو انفقو، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو. چنانچہ میں نے جو آج آپ کو آیات سنائی، کہ ایک تو ہے مکی آیات، مکی آیات میں سے مثلا سورہ زاریات اور سورہ معارج میں سے میں نے دو آیات آپ کو سنائی، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں حق ہے سائل کا اور محروم کا. لیکن یہ کہ یہ ابھی ایک جنرل ٹرم اس کی رکھی ہے کہ حق ہے تمہارے مال میں، یعنی یہ بھی نہ سمجھو کہ اگر کسی کو دیتے ہو تو تم نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری اور تم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام، تو ان کا حق تھا. اگر ان کے حق پر تم نہ حق قبضہ جماتے تو گویا کہ مجرم تھے. یہ تم نے ان کو دے دیا، تو جیسے کہ اگر کسی شخص نے آپ کو کوئی قرض دیا تھا یا آپ نے اس سے قرض لیا تھا تو آپ ادا کر دیتے ہیں، تو کوئی احسان نہیں سمجھتے اپنا، اس کا حق تھا کہ اس کی رقم اس کو واپس کی جائے. ایسے ہی روحانی اور اخلاقی سطح پر اسلام کی اولین تعلیم یہ ہے کہ جو بھی فاضل دولت ہے، جو بھی فاضل سرمایہ ہے، چاہے قانونی اعتبار سے وہ تمہارا ہے، تم نے کمایا ہے جائز ذریعے سے کمایا ہے اور اس میں تم نے جائز ضرورتیں پوری کی، ناجائز میں خرچ نہیں کیا ہے، اب جو بچ گیا ہے قانوناً وہ تمہارا ہے، لیکن یہ کہ ایمان، احسان، روحانیت اور اخلاق کا تقاضا کیا ہے قرآن مجید کی روح سے، کہ یہ سمجھو کہ یہ سائل اور محروم کا حق ہے. اسی کو سورہ معارج میں اور زیادہ معین کر کے فرمایا، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں حق ہے معلوم معین سائل اور محروم کے لیے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ معارج تو بالکل ابتدائی مکیات میں سے ہے. وہ معلوم کا مطلب اگر زکوٰۃ کی شرح ہم لیں گے تو وہ یہاں فٹ نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ زکوٰۃ کی شرح وغیرہ کے معاملات اور زکوٰۃ کا ایک نظام جو ہے وہ تو قائم ہوا ہے جا کر مدینہ منورہ میں، اور یہ مکی آئے تھے. تو یہاں ہمیں اس معلوم کا مفہوم کچھ اور لینا ہوگا. وہ معلوم کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہے، جسے جا کر بعد میں مدنی صورت میں سورہ بقرہ میں کھولا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں. آخر اتنی جو تکرار ہو رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر، اگر آپ جائزہ لینے بیٹھیں گے تو انفاق کا جو ذکر شروع ہوا ہے 23 رکوع سے، اور پے بپے اس کے احکام آ رہے ہیں. آگے چل کر 2 رکوع تو مسلسل خالص انفاق کے موضوع پر. تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنا زور دیا جا رہا ہے، اتنا زور دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ہم الظالمون. اہل ایمان خرچ کر دو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی بیع و شرح ہو سکے گی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش تمہیں بچائے گی. اور جو اس بات سے گرو گردانی کریں گے وہ جان لیں کہ وہی کافر ہیں. یہاں وہ انداز ہے بالکل فاولائک ہم الکافرون والا، کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. کافری تو اصل میں یہ کہ تم نے اگر اپنے اس مال کو سینت سینت کر رکھا تو چاہے قانوناً یہ کفر نہ ہو، حقیقت کے اعتبار سے کفر، اس لیے کہ یہ تو تمہارے مال میں دوسروں کا حق تھا جس پر کہ تم نے ناحق جو ہے قبضہ غاصبانہ جبا کر اپنے آپ کو بٹھائے رکھا ہے. لہذا حقیقت کے اعتبار سے یہ کفر ہوگا، اللہ کی نافرمانی ہوگی. تو یہ ہے اصل میں پہلی سطح کہ جس سطح پر قرآن یہ چاہتا ہے کہ لوگ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جائیں. لیکن اس سطح پر ایک بات جان لیں کہ قرآن مجید مجبور کر کے کسی کو لانا نہیں چاہتا. اس میں جو حسن ہے، اس کی جو لطافت ہے، وہ اس کی ہے کہ انسان خود اپنے آزاد ارادے سے ادھر جائے. جبر ہو گیا تو پھر اس کے اندر نہ کوئی روحانیت رہی، نہ کوئی طرف ہو رہا، کوئی اس کے اندر اخلاقی بلندی کا سوال نہیں. اس لیے کہ وہ تو جبر ہے، تو جبر تو ایک ڈاکو آپ کے سینے پر پستول رکھ کر آپ سے سب کچھ رکھوا لے تو اب اس میں آپ کی کوئی نیکی ویکی نہیں ہے بلکہ مزدری شمار ہو. اسی طریقے سے اگر بال جبر یہ کام کرا لیا جائے تو اس کا سارا حسن جو ہے وہ غطربود ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی طرف ہو جو ہے نہ اخلاقی نہ روحانی باقی نہیں رہتی. اس میں معاملہ ترغیب کا ہے، تشویق کا ہے، زیادہ سے زیادہ ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے. اسی کو وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یوں فرمایا تھا، کیونکہ یہ مشکات نبوت جو ہے، ایک یہ مشکات کہتے ہیں ایک طاق کو، مشکات المصابیح نام ہے اصل میں حدیث کی اس کتاب کا جس کو ہم عام طور پر مشکات کہہ دیتے ہیں، مشکات شریف، وہ مشکات المصابیح ہے. مصابیح جمع ہے مصباح کی، جسے چراغ، مصباح کے معنی چراغ. تو عام طور پر تو ایک طاق میں ایک چراغ دھرا ہوتا ہے، کیونکہ اس حدیث کے مجموعے میں بہت سی جو کتابیں ہیں امہات حدیث کی، ان میں سے انتخاب کر کے بخاری شریف کی روایات، مسلم شریف کی روایات، ترمذی سے، نسائی سے، ابن ماجہ سے، ابو داؤد سے، تو اس لیے انہوں نے کہا، مصنف نے اس کتاب کا نام رکھا مشکات المصابیح. یہ ایک ایسا طاق ہے جس میں کئی چراغ روشن ہیں. اسی طرح مشکات نبوت جو ہے وہ مشکات تو ایک ہے، چراغ اس میں بہت سے روشن ہوئے. اسی میں ایک چراغ تھا جو حضرت مسیح علیہ السلام کی شکل میں روشن تھا، اسی میں کبھی ایک چراغ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں روشن تھا. تو مشکات نبوت کا آخری اور کامل جو نورانیت والا چراغ ہے وہ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے کہا بھی گیا بس سراجا منیرا، آپ نہایت روشن چراغ ہے. تو مشکات نبوت ایک ہی ہے، اس سے جو روشنی پھوٹتی رہی ہے مختلف اوقات میں، اس کے مابین بھی آپ کو وہی یکسانی ملے گی. حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ملیں گے آپ کو انجیل میں، دیکھو زمین پر جمع نہ کرو جہاں چوری کا بھی اندیشہ ہے، ڈاکے کا خوف ہے، زنگ بھی لگتا ہے، کیڑا بھی کھا جاتا ہے. آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا ڈر، نہ ڈاکے کا خوف، نہ زنگ لگے، نہ کیڑا کھائے. اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل بھی ہوگا. اگر مال یہاں جمع کرو گے دل یہاں اٹکا رہے گا. یہاں سے جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ وَتَذْهَقُ أَنفُسُهُمْ، ان کے دل بھچ رہے ہوں گے، موت سے جو ہے انسان جو ہے خائف ہوگا، بھاگنا چاہے گا، لیکن یہ کہ اگر وہاں مال جمع کیا ہوا ہے تو پھر موت، موت میں پھر خوف کی بات کیا رہی. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں کروڑوں روپے خرچ کیے ہوئے ہیں، انہیں اگر کہہ دے حکومت پاکستان نکل جاؤ ملک سے تو انہیں کوئی افسوس ہوگا؟ انہیں کہا کہ افسوس ہے، کروڑوں روپے وہاں جمع ہے. لیکن جس غریب کا کوئی دھیلا باہر نہیں، اس سے کہہ دیا جائے کہ نکل جاؤ یہاں سے، تو اس کے جان پر کیا بیتے گی، اس کا آپ اندازہ کر لیں. تو جس نے اپنی کمائی وہاں جمع کرائی ہوئی ہے پہلے ہی سے، اس کے لیے تو یہ ہے کہ تم مر گیا تبسم پر لبے ہو، جب موت کا پیغام آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. حضور نے فرمایا نا کہ ایک کافر کی جان جب نکالی جاتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سیخ پر سے گرم کباب کھینچا جائے، اور ایک مومن کی جان ایسے نکلتی ہے جیسے کہ پانی کا مشکیزہ اس میں سے ایک بوند ٹپک گئی. اس لیے کہ اس کو تو جانا جانے کے لیے تیار ہے، بلکہ یہ تو زندگی کو بوجھ سمجھتے ہیں، ایک لائبلٹی ہے لائف، اس کو تو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا ایک ایک لمحے کو جا کر. لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قدم ابن آدم کے ہل نہیں سکیں گے اس عدالت خداوندی سے جب تک پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. عن عمرہ فیما افنا، پوری عمر کا حساب دو کہاں گلائی. وعن شبابہ فیما ابلا، اور خاص طور پر شباب کا دور جو تھا تمہارا، امنگوں والا دور، ولولوں والا دور، قوتوں والا، عزائم والا دور، وہ کس رنگ میں صرف ہوا تھا. وہ مال ہی من عینک تصبہ وقیما انفقہ، مال کا ایک ایک پائی کا حساب دو کہاں سے کمایا تھا، جائز سے کہ ناجائز سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، حرام میں یا یہ کہ جو ادائے حقوق کا معاملہ تھا اس میں خرچ کیا. وہ عملا فیما علما، اور حساب دو علم کتنا حاصل کیا، عمل کتنا کیا. تو یہ جس کا معاملہ ہو آپ خود سوچئے کہ اس کے لیے تو زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے لائبلٹی ہے، یہ ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے، اس کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا وہاں جا کر، ایک ایک سانس جو یہاں آ رہا ہے. اس پہلو سے ایسے شخص کے لیے جس نے اپنا مال جمع کر دیا ہے، یہ ہے وہ ترغیب کا معاملہ، ترغیب ہے، تشویق ہے، اللہ کی محبت میں سب کچھ مال خرچ کر دیں. وہ اللہ تعالی کی محبت کے لیے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ ان کا طرز عمل ہے. تو یہ ہے سب سے اونچا راستہ کہ انسان فاضل شے اپنے پاس نہ رکھے. نہ اس کو تو سوال ہی نہیں کہ اسے مزید کمائی کا ذریعہ بنائے. اب آپ نے سوچا کہ بالکل ڈائگنلی اپوزٹ ہو گئی نا بات. ایک مادہ پرستانہ اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کیا ہے، تو بچاؤ اور بچا کر اس کو ایکومولیٹ کرو اور اس کو مزید کمائی کا ذریعہ بناؤ. اس سے وہ جس طریقے سے کہ سود در سود کا معاملہ ہوتا ہے، یہ سرمایہ داری، سرمایہ کاری، سرمایہ داری بنتی چلی جاتی. اس لیے کہ یہ بچت، بچت کو مزید کمائی کا ذریعہ بنانے کی یہ ذہنیت جو ہے، یہی سرمایہ دارانہ ذہنیت. ایمان کی ذہنیت تو یہ ہے کہ میری آج کی دو وقت کی روٹی مجھے مل گئی، کل کے لیے بھی ذریعہ میرے پاس اللہ نے مجھے کوئی دیا ہوا ہے، کوئی دکان ہے، کوئی زمین ہے، کہیں اور انسان کی کوئی صلاحیت اور محنت ہے کہ جس سے وہ کوئی اپنی تنخواہ جو ہے ماہانہ کما رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے میری ضروریات کا ذریعہ مجھے فراہم کر دیا ہے. اس سے زائد کی کوئی خواہش، اس سے زائد کو جمع کرنے کا کوئی جذبہ، پھر اس زائد کو مزید کمائی کرنے کا کوئی ذریعہ بنانا، یہ چیزیں در حقیقت ایمان کی ذہنیت ہی کے منافی. تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ فاضل مال جو ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ کہتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اتنی جو تاکید فرمائی جا رہی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اب اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ایسے ایسے زوردار احکام سورہ بقرہ کی آیات ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو اس میں سوال پیدا ہوا کتنا خرچ کریں. یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ ہے پہلا لیول. دوسرے لیول پر آئیے. اب چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور یہ بات جو ہے وہ فارسی کا شعر بارہا آپ کو سنایا ہے، ضرب المثل کے درجے میں ہے، اکثر حضرات کو یاد بھی ہوگا، نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، خدا پن جنگوش یکساں نہ کر. کچھ مختلف ٹیمپرامنٹس بھی اللہ نے بنائے ہیں، مختلف مزاج بھی ہیں. مختلف ٹیمپرامنٹس اور مختلف مزاج، مختلف افتاد تباہ نہ ہوتی تو بڑی منوٹنی ہو جاتی اس کائنات میں، اس دنیا میں سب ایک ہی مزاج کے، ایک ہی رنگ کے، تو ہے مختلف. گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن. اس لیے چلو کچھ لوگ اگر وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو ایک نچلی سیڑھی بھی ہے، وہ نچلی سیڑھی ہے جسے قرآن کہتا ہے قرض حسن، تمہارے پاس جو فاضل بچ گیا ہے، فاضل جس کو ضرورت ہے سرمایہ کی دے دو، وہ اس کو تمہیں لوٹا دے گا۔ اس قرض حسنہ میں لازمی شے کیا ہے؟ اس کے اوپر قطعاً کوئی منفعت حاصل کرنے کی نیت تمہارے اندر نہ ہو۔ اس حد تک منفعت حاصل کرنے کی نیت سے بچنے کا معاملہ ہے، مجھے یاد آ گیا واقعہ وہ جو مشہور ہے، بیان کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، کہ ایک روز ٹھیک دوپہر کے وقت سخت بھوک تھی، کہیں جا رہے تھے کسی گلی میں، اور سایہ ظاہر بات ہے آدمی دیکھتا ہے سائے کے اندر چل رہا ہے، ایک جگہ پر آ کر راستہ بدلا اور ایک مکان کے سائے سے بچ کر نکلے۔ پوچھا گیا یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا یہ شخص میرا مقروض ہے، میں اس کے مکان کے سائے سے استفادہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے، یہ تو خیر تقویٰ کا یوں سمجھیے کہ ایک انتہا کا معاملہ ہے احتیاط کا، کہ مقروض سے کسی درجے میں کوئی فائدہ اٹھانا، اس کے مکان کے دیوار کے سائے میں سے نکلنا، اس سے بھی امام اعظم بچ گئے۔ تو قرض حسن کیا ہے؟ اگرچہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے، اس نے فرض کیجئے کہ آپ سے کسی وقت 10 سیر گندم لی تھی، واپس جب کرتا ہے اگر وہ کچھ مزید دے دیتا ہے تو اس میں حرام نہیں کہا ہے، لیکن یہ کہ یہ ہے در حقیقت انسان کی اپنی مرضی کے اوپر، اپنی خواہش سے وہ اس وقت کچھ اگر چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کی نیت ہے اس سے کوئی منفعت حاصل کرنا، تو پھر وہ قرض حسن نہ رہا، وہ سود ہو جائے گا۔ اس میں دوسری کیا ہے؟ اگر آپ کا مقروض جو ہے، یہ بھی اسی رکوع کے اندر انشاءاللہ تعالی وہ آج آپ سنیں گے نماز میں بھی، یہ پورا رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا، کہ جس میں یہ ربا کے احکام آئے ہیں، ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، تمہارا مقروض اگر وہ تنگی میں ہے تو مہلت دو اس کو، یہاں تک کہ وہ یسر کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اسے کشائش حاصل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ سر پر سوار ہو جاؤ اس کے کہ ابھی دو، ضرور دو، یہ بھی اس سے منع کیا گیا۔ تیسرے یہ وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، اور سوچو تمہاری نیت تو یہ تھی کہ تم نے وہ قرض حسنہ دیا تھا، اپنی مرضی سے تو تم آخری سیڑھی پر نہیں پہنچے، لیکن اب اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ تم یہ دیکھو کہ میرا مقروض، میرا قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اب تو سوچو تمہاری حمیت، تمہاری انسانیت، تمہاری غیرت، اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ معاف کر دو، یعنی پھر دوبارہ اس قرض حسنہ سے بھی پھر وہیں لے جانے کی کوشش، کہ ٹھیک ہے ابتدان اگر تم اس درجے تک نہیں پہنچ پائے تھے کہ اس کو تم وہ چیز دے دیتے، کہ جو حقیقت میں تو اللہ نے فرمایا کہ مال ہے ہی تمہارا ہے ہی نہیں، تم نے اس وقت اگر کچھ اس سطح کے اعتبار سے کمینے پن کا مظاہرہ کیا۔ اب دیکھیے ریلیٹو ٹرمز ہے، نچلی سطح جو آئے گی اس کے اعتبار سے تو یہ بہت اونچا مقام ہے، لیکن اوپر کی سطح کے اعتبار سے تو نیچا ہے، یہ سیڑھی اس سے تو اونچی ہے، اس سے نیچی ہے، تو وہ جو ہے کہ دے دو انفاق، اس کے مقابلے میں یہ کمینہ پن ہے کہ تم دو کسی محتاج کو اور ضرورت مند کو، کہو واپس کرنا مجھے، لیکن چلو یہ دوسری سیڑھی ہے، واپسی اگر اس کے لیے سہولت ہو گئی اور اس نے سہولت سے تمہیں دے دیا، ٹھیک ہے، اگر تنگی ہو رہی ہے مہلت دو، لیکن مہلت ہوتی جا رہی ہے اور اس شخص کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ان تصدقوا خیر لکم، اگر تم صدقہ کر دو، دے دو اس کو، معاف کر دو، تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر۔ یہ ہے وہ قرض حسنہ، یہ دوسری سیڑھی ہے۔ تیسری سیڑھی، اچھا اگر تمہارے اندر ان دونوں کے لیے بھی آمادگی نہیں، کچھ زیادہ ہی دولت سے محبت ہو گئی ہے، زیادہ ہی سرمایہ دارانہ ذہنیت تم پر غالب آ گئی ہے، تو تیسرا درجہ یہ ہے کہ تم کسی کو کاروبار کے لیے دے دو، اس کا نام مضاربت ہے، اس کو سمجھ لیجئے اس کی شرائط کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو مس یوز کیا جا رہا ہے، اس لفظ کو، مضاربت اور شے ہے، پی ایل ایس اور شے ہے، پی ایل ایس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے، مضاربت میں لاس شیئرنگ نہیں ہے، لاس پورا کا پورا سرمایہ پر ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگرچہ اس کی ڈیٹیلز اس دور میں آ کر ورک کرنی پڑیں گی، اس کے لیے نظام سوچے جا سکتے ہیں، کیونکہ بہت عرصے سے یہ نظام بالفعل تو دنیا میں کہیں ہے نہیں، نظام تو اس وقت میں کہا کرتا ہوں کہ اسلامی نظام تو خالصتاً نظری سطح پر ہے، ہمارے ذہنوں پر ہے، کہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے، حقیقت میں تو کہیں ہے نہیں، ایک انچ زمین پر نہیں ہے، پورے کرہ ارضی میں. اصل بات تو یہ ہے کہ یا سرمایہ دارانہ نظام ہے اور یا پھر کمیونزم اور سوشلزم کا نظام ہے, دو انتہائی چیزیں ہیں. تو ان کا تو سمجھنا آسان ہے, اس کا سمجھنا مشکل ہے. اس لیے تو ماڈل موجود نہیں, کوئی نمونہ موجود نہیں. اس اعتبار سے مضاربت کو سمجھیے کہ جو تیسری سیڑھی ہے وہ ہے کیا, وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس سرپلس سرمایہ ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا کوئی اور ذریعہ بنایا ہوا ہے. تمہیں کوئی تنخواہ ملتی ہے 2000 روپیہ, اس میں تمہارے اخراجات ہو رہے ہیں پورے, اس میں سے یہ سرپلس ہے نا, یہ جمع ہوا ہے تمہارا, تو وہ تنخواہ کا معاملہ چل رہا ہے. اب یہ جو ہے تم اگر کسی ایسے اپنے بھائی کو دیتے ہو کہ جو ضرورت مند ہے, وہ کام کرنا چاہتا ہے, تجارت کرنا چاہتا ہے, کوئی چھوٹی سی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے, اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے, وہ سرمایہ کا ضرورت مند ہے. ظاہر بات ہے, اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ جس شخص کے پاس اپنا سرمایہ ہو وہ کبھی بھی دوسرے سے سرمایہ لے کر کام نہیں کرے گا. کیوں کرے گا وہ اپنی محنت کی کمائی کسی کو کیوں دے گا؟ یہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کو اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے, کوئی صلاحیت دی ہے, کوئی مہارت دی ہے, کسی کام کا, کسی تجارت کا جو ہے اس کے اندر اس نے جو استعداد کا معاملہ ہے وہ رکھ دیا ہے, تو اس لیے وہ اب سرمایہ نہیں ہے اس کے پاس, وہ سرمایہ مانگتا ہے آپ سے. تو آپ نے اسے سرمایہ دیا جو آپ کے پاس سرپلس ہے. نوٹ کیجئے گا, یہ سرپلس کی بات ہو رہی ہے. سرپلس سرمایہ آپ نے دیا تو اب آپ وہ کام کر رہا ہے, اس کی محنت ہے. اس محنت میں سے اگر اللہ تعالی نفع دے دے, آپ کے سرمایہ اور اس کی محنت کے نتیجے میں نفع ہوا, تو آپ بھی اس میں سے کچھ لے لیجئے, اپنا اصل بھی لے لیجئے اور سرمایہ میں سے وہ جو منفعت ہوئی ہے اس میں سے بھی کوئی حصہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر خسارہ ہو گیا, گھاٹا پڑ گیا, اب کیا ہو, وہ پورا کا پورا خسارہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا. محنت پر, کارکن پر وہ خسارہ نہیں ڈالا جائے, اس لیے کہ اس کے لیے تو یہی ہے ذریعہ, اس نے تو محنت اپنی ڈالی ہے, اس کے اندر کھپائی ہے. تمہارا یہ فاضل سرمایہ تھا, کہ بالکل منطقی بات ہے. اگر فاضل سرمایہ, اس لیے میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں فاضل سرمایہ, جب آپ کہیں گے سرمایہ بھائی میرا سرمایہ, تو بھائی اگر تو یہ تمہارے لیے ناگزیر سرمایہ ہوتا ہے, تم خود اس سے کام کرتے, تم نے کسی اور کو دیا ہی اس لیے کہ تمہارے پاس فاضل ہے. یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ ایک شخص جو ہے خود اپنا کاروبار کر رہا ہے, اس کا اپنا سرمایہ ہے, اس پہ وہ محنت کرے, اس کا اپنا سرمایہ, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور شکل ہے کہ 10 افراد اپنا سرمایہ بھی جمع کر لے, محنت بھی جمع کر لے, اس کا نام شراکت ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. شراکت بھی اسلام جو ہے اس کو بہت ویلکم کرتا ہے. ٹھیک ہے, مل جل کر کام کرو, کوآپریٹیوز بنا لو, کوآپریٹیو سٹورز بناؤ, کوآپریٹیو فارمنگ کرو, کوئی حرج نہیں. سب کی زمین مشترک ہو گئی اور سب کی محنت مشترک ہو گئی. لیکن اصل مسئلہ کہاں آ رہا ہے کہ جہاں ایک شخص کا اپنا ذریعہ معاش کچھ اور ہے, اس کی ضروریات کے پورے ہونے کا اللہ نے کوئی سلسلہ بنایا ہوا ہے, پھر اللہ نے اسے زائد دیا ہے اس کی ضروریات سے. اب اس زائد کے بارے میں بھی چونکہ یاد آ گیا تو بیان کر دیتا ہوں, اگرچہ وہ بات ذرا لمبی بھی ہو جائے گی, کہ دیکھیے وہ احساس جو ہے زائد کا کس درجے تک چلا جاتا ہے. کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روزینہ مقرر تھا, وہ بھی بڑی مشکل سے صحابہ نے کہہ سن کر, حضرت عمر نے خاص طور پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کروایا, انہوں نے مان لیا. اب یہ کہ اس کے اندر اتنی گنجائش نہیں تھی کہ کبھی کوئی سویٹ ڈش بن سکے, وہ اتنا روزینہ تھا, تو ذرا کی خواہش کبھی ظاہر کی کہ کوئی میٹھی چیز, گھر میں کچھ نہیں تھا. لیکن اہلیہ کو خیال آیا, اپنے شوہر کی خواہش تھی, تو انہوں نے اپنے اس روزینے میں سے کچھ روزانہ ہاتھ کھینچ کر کچھ بچایا, اور بچا کر اتنا جو ہے کہ جس سے کہ ایک روز ایک سویٹ ڈش تیار ہو جائے. اس سویٹ ڈش تیار کر لی, فرمایا یہ کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے روز کا جو تھا اس میں سے بچایا ہے, اور یہ سویٹ ڈش آپ کے, آپ نے کہا تھا ایک وقت, آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ یہ زائد ہے ہمارے لیے, اتنا حصہ آپ نے روزینے میں سے نکال دیا. تو یہ معاملے تو ایسے ہیں. اسی پر کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کے انتقال پر, انتقال پر یہ عرب کی ایک روایت تھی کہ کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے میت کے سامنے. جیسے کہ حضرت ابوبکر کا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کر پیشانی پر بوسہ دے کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا, بس یہ آخری وقت تھا, جو آنا تھا وہ آ چکا. اسی طرح حضرت عمر کا خطبہ آتا ہے حضرت ابوبکر کے انتقال پر, کہ اے ابوبکر تم اپنے بعد والوں کے لیے بڑی مشکل پیدا کر گئے ہو. یعنی اتنا اونچا معیار قائم کر دیا تم نے کہ بعد والے کے لیے مصیبت ہے.
کہ یا تو اس معیار کو برقرار رکھے ورنہ لوگوں کی نگاہوں سے گر جائے گا. وہ تو اسے جج کریں گے نا اس معیار پر کہ جو معیار سابق ایک جو شخصیت تھی اس نے پیدا کر لیا, تو تم نے اپنے بعد والے کے لیے بڑی مشکل پیدا کر دی. تو یہ تو ہے ایک ذاتی مسئلہ. پھر یہ کہ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انتقال کے وقت حضرت ابو بکر نے وہ کل جو بھی کچھ لیا گیا تھا سوا دو سال میں اس کا حساب کیا, اور جو بھی کوئی بلانگنگز تھیں, جو بھی کوئی سواری کوئی چیز, اس میں سے فرمایا کہ یہ پیرا جتنا بھی بیت المال سے لیا گیا ہے یہ گویا کہ میرے ذمہ قرض تھا, یہ ادا کر دیا. تو بہرحال یہ تو ہے, یہ تقویٰ کی احسان کی وہ بلند ترین منازل ہیں کہ جن کو آج ہم بھائی یہ تو ہے کہ یوں اونچا کر کے سر دیکھ لیں اور ہماری پگڑیاں اور ہماری ٹوپیاں زمین پر آنے لگیں, باقی یہ کہ اس کو اچیو کرنا اس وقت تقریباً ناممکن ہے. یہ تو محمد کے صحابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم, نہ ان جیسی کوئی جماعت اس سے پہلے وجود میں آئی نہ اس کے بعد آ سکتی ہے, یہ تو ایک قطعی بات ہے. البتہ یہ کہ بہرحال کچھ اسٹینڈرڈس, کچھ چیزیں, کچھ رجحانات, کچھ میلانات ان کا تعین تو کر گئے نا کہ کیا کرنے کا ہے. اس پر اور بھی سینکڑوں حضرات ہیں کہ جنہوں نے, اور ہزاروں حضرات ہیں بعد میں پھر ہمارے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے اس معیار کے اوپر زندگی گزار کر لوگوں کے لیے شمیں جو ہے وہ روشن کی ہیں. بہرحال یہ ہے مضاربت کی تیسری سیڑھی کہ اگر کچھ نفع ہو جائے تو تم بھی لے لو بھائی, تم بھی اپنی لسٹ فار ویلتھ کو کچھ کرنا چاہتے ہو سیٹسفائی, کچھ اپنی ہرس اور تما جو ہے اس سے بالکل اپنے آپ کو نہیں بچا سکے ہو تو لے لو, لیکن اگر نقصان ہوا تو وہ پورا سرمایہ لگ جائے. اس کی ایک شکل جو عملی ہو سکتی ہے اس دور میں, یہ میں کوئی فتوے کے انداز میں نہیں کہہ رہا, یہ ماہرین اقتصادیات اور جو دین کے جاننے والے ان کے کام ہے کہ بیٹھے سر جوڑیں جن کا خاص یہی فیلڈ ہو, کہ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جو شخص مضارب ہے جو کام کر رہا ہے اس کا ایک ماہانہ جو ہے اس میں سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے, وہ تو بہرحال اس کی تنخواہ وہ خرچے میں ڈال جائے, اس کا معاملہ جو ہے وہ در حقیقت ٹوٹل ہر چیز کا نفع شمار کر کے پھر حصے داری نہ ہو, بلکہ یہ کہ جو شخص کام کر رہا ہے اس کو اپنے کام کا, اور یہ ہوتا بھی ہے آج کل ہمارے یہاں بعض جو شراکتیں ہوتی ہیں اس میں یہ اتنا بھائی تمہاری محنت کا, چار آنے محنت کے باقی بارہ آنے جو ہے وہ چھ آنے ہم تقسیم کر لیں گے, اس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہ کہ کم سے کم اس کی بنیادی ضروریات کو گارنٹی کر دیجئے کہ وہ محنت کر رہا ہے, باقی اگر بچت ہوئی ہے تو اس کو آپ تقسیم کر لیجئے, اور اگر اب نقصان ہو گیا ہے تو وہ نقصان پورا کا پورا جو ہے وہ سرمایہ پر پڑ جائے. اچھا چوتھی چیز ہے, اب یہ اس سے جب نیچے آ گئے, یہ اللہ کا شکر ہے اس ممبر میں تین ہی سیڑھیاں ہیں, یہ تین سیڑھیاں تو ہیں جائز. پہلی جو آخری میں نے کہی ہے یہ کم ترین ہے, گھٹیا ترین ہے, جائز میں گھٹیا ترین. یہ آپ کو معلوم ہے کہ جائز چیزوں میں بھی بری شے ہیں, مثلا حضور نے فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق, اللہ تعالی کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ جو کہ ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے. ہے تو حلال, اتنے لمبے چوڑے احکام ہیں آپ طلاق دے سکتے ہیں اس طریقے سے دیجئے, لیکن یہ کہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ چاہتا یہی ہے کہ جو بندھن بن جائے اس کو نبھاؤ, اپنی طبیعت پر جبر کرو, صبر کرو, کیا پتا کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بہت خیر رکھا ہو. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بندھن اب بدھا رہے نبھا رہے, لیکن یہ کہ جائز ہے وہ بھی کہ تم اگر نہیں چل سکتا طلاق دے دو, تو ہے جائز ناپسندیدہ ہے. تو یہ جو مضاربت ہے ناپسندیدہ ہے, کیونکہ یہ ذہنی سرمایہ دارانہ ہے, فاضل سرمایہ کو مزید کمائی کا ذریعہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ در حقیقت یہ اس ایمان کی ذہنیت کے بالکل منافی ہے, یہ تو سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے, مادہ پرستانہ ذہنیت ہے. لیکن یہ کہ جائز ہے مضاربت پہلی سیڑھی, دوسری سیڑھی یہ کہ دے دو صرف اپنا اصل واپس لینا, اس میں بھی نیت رکھنا کہ اگر یہ نہ دے سکا تو ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا, اور یہ کہ جو مہلت بھی ضروری ہو اس کو دو, اور سب سے اونچا تو یہ کہ دے ہی ڈالو, حاصل کرو اس سے چھٹکارا, اس لیے کہ یہ لائبلٹی ہے اللہ کے ہاں جا کر اس کا حساب دینا پڑے گا, اچھا ہے کہ یہ آج یہاں کم ہو جائے تاکہ وہاں کا حساب تمہارا ہلکا رہے. تو یہ تین سیڑھیاں جو ہیں اس ممبر کی, یہ تو ہیں وہ چیزیں کہ جو اس بیس لائن سے اوپر وہ ہے حرام, اور حرام سی حرام, یعنی اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کو, صرف میں بیان کیا کرتا ہوں اس طرح کہ عقائد میں سب سے بری شے شرک, جس کے بارے میں دو جگہ ایک ہی صورت میں سورہ نساء میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ اسے تو ہرگز نہیں بخشے گا
کہ تم شرک کرو اس کے ساتھ، ہاں اس سے کم تر گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، کھلا لائسنس اس میں بھی نہیں ہے، کھلی چھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے امید ضرور دلائی ہے، لیکن شرک وہ شے ہے جو کبھی معاف نہیں ہو. اسی طریقے سے اعمال میں سب سے بڑا گناہ سود ہے. وہ سود کیا ہے؟ کہ آپ اپنے سرپلس سرمائے کو مزید کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اور اس شرط کے ساتھ بنا رہے ہیں کہ آپ صرف نفع لیں گے، نقصان سے آپ کا سروکار ہی نہیں. مضاربت سے یہ بات دو حیثیتوں سے جدا ہو گئی کہ نقصان بھی ہو تب بھی آپ کو تو نفع چاہیے، اور دوسرے یہ کہ ایک معین شرح کے ساتھ نفع چاہیے. یہ چیز جہاں پہ شرطیں آپ کی شامل ہو گئیں، فاضل سرمائے سے مزید سرمائے کو حاصل کرنا، وہ جسے آپ کہتے ہیں پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے، یہ جو اس وقت کی ہمارے پروربز ہیں، یہ ضرب الامثال ہیں، اور اس میں یہ شرطیں کہ بہرحال نقصان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، نقصان وہ جو جھیلے جس نے کہ پیسہ لیا ہے، اور آپ تو ایک معین شرح کے ساتھ منافع لیں گے. یہ سود ہے جس کے بارے میں کہ یہ آیات ہیں. یہ سود بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ الربا سبعون جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسروہا، اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مطابق ہے، این کہ ہر رجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. اب آپ ذرا ریشو پروپورشن بنائیے، زانی کو آپ کتنا برا سمجھتے ہیں، شرابی کو آپ کتنا برا سمجھتے ہیں؟ شراب کے معاملے سے کہیں زیادہ بڑا گناہ جو ہے وہ زنا ہے. وہ تو ہے ہی سا مقتا اور سا سبیلا. چلیے شراب کے بارے میں تو اللہ نے یہ مانا ہے اس میں کچھ خیر بھی ہے، پیما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، کچھ خیر بھی ہے اس میں، اگرچہ اس کے گناہ کا پہلو جو ہے وہ اس کے خیر کے پہلو سے اور نفع کے پہلو سے کہیں بڑھتا ہے، تو کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو اس میں گنوایا. زنا وہ شہ جس میں سرے سے کوئی خیر نہیں، اس سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. لیکن زنا بازی بارش ہے بابا، ہم بازی زنا اور ماں سے زنا، اس کا تصور کیجئے، اس کو 70 سے ضرب دیجئے تو سود کا گناہ وجود میں آیا. یہ ہے، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس سرمایہ دارانہ ذہنیت کو اسلام نے کس درجے ناپسندیدہ قرار دیا. اچھا، اب ایک پوائنٹ ہے جو میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ریلیٹو ٹرمز کے اعتبار سے اس سیڑھی کے تیسری سیڑھی کے مقابلے میں دوسری سیڑھی ربا کہلائے گی. سود خورانہ ذہنیت ہے کہ نہیں، سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے، اس کے مقابلے میں یہ سیڑھی، اس کے مقابلے میں یہ ربا کہلائے گی. اور مطلق ربا جو ہے وہ سیڑھی ہے کہ جو یہاں موجود نہیں زیر زمین ہے، وہ ہے ربا سود جسے ہم کہتے ہیں. چنانچہ میں نے سورہ روم کی جو آیات پڑھی تھی، اب غور کیجئے گا، اس میں جو ربا کا لفظ آیا ہے وہ در حقیقت اس قانونی ربا کے طور پر نہیں آیا، بلکہ صدقات کے مقابلے میں ربا آیا. یہ آیات سورہ روم کی ہیں، اور پھر ربا کی حرمت کا حکم آیا سورہ بقرہ میں. ان دونوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں الف لام میم سیریز کی صورتیں ہیں. یہ الف لام میم کی چار صورتیں ہیں مکی، دو ہیں مدنی. ان چار مکیات جو ہے الف لام میم والی، ان میں سے ایک سورہ روم ہے، اس کی آیات میں نے آپ کو سنائی تھی. دیکھیے ذرا غور کیجئے ان آیات پہ. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یعنی یہ کمی بیشی رزق کی جو ہے، بظاہر اس کے بہت سے مادی اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک ہے اسباب اور ایک ہے وہ مسبب الاسباب جو پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا ڈور ہلاتا ہے. تمہیں تو ڈور نظر آتی ہے، وہ جو پیچھے بیٹھا وہ نظر نہیں آ رہا، وہ ہے مسبب الاسباب. تمہیں اسباب نظر آ جائیں گے کہ اس نے دولت اس طرح کما لی، اس نے اس طرح کر لیا، یہ بیچارہ اس وجہ سے پیچھے رہ گیا، اس میں ذہانت کم تھی. حالانکہ بہت سے آپ کو نظر آئیں گے بالکل کودن، اور وہ جو ہے وہ سونے میں اور ہیروں میں اور جواہرات میں لدے ہوئے نظر آئیں گے، اور بڑے ذہین اور فتین جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کو ہتائی نظر آئیں گے. ایک ہی شخص کبھی اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ جس سودے میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ مٹی بھی سونا بنتی ہے، اور وہی شخص ہوتا ہے حالت بدلتی ہے کہ وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے مٹی بنتی ہے. معلوم ہوا کہ یہ اسباب پر نہیں ہے، اس کا سارا معاملہ مسبب الاسباب کے ہاتھ. یہاں سے بات شروع کیا، ولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ ہے ایمان کا تقاضا کہ یہ رزق کی کشادگی اور اس کی یہ تنگی اور اس کی یہ کسی اسباب کا نہیں ہے معاملہ بلکہ اصل میں مسبب الاسباب کا فیصلہ ہے.
ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون،
یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں. اچھا اب اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے،
فآتِ ذی الْقُرْبَى حَقَّهُ،
جس کے پاس زائد ہے اب وہ سمجھ لے کہ در حقیقت یہ اس کے امتحان کے لیے اللہ نے دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ میری کمائی ہے اور میں نے محنت سے اور میری ذہانت سے میں نے یہ مال پیدا کیا ہے، یہ ہے وہ قارونی ذہنیت. اللہ نے دیا ہے یہ ہے ایمانی ذہنیت. لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب جو حق اللہ نے رکھ دیا تھا قرابت داروں کا، مسکین کا، مسافر کا ادا کرو، یہ ہے وہ صدقات والا معاملہ.
فآتِ ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ،
جان لو یہی چیز بہتر ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی رضا جوئی کرتے ہوں، اللہ کی رضا کے طالب ہوں.
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ بھی جان لو حسر کا اسلوب ہے، یہی ہے کامیاب ہونے والے.
لیکن جو شخص یہ نہیں کرتا اب وہ کیا کرتا ہے،
وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ،
یہ جو تم سود پر دیتے ہو لوگوں کو کہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے، تمہارے پاس جو زائد تھی وہ قدر زائد، قدر فاضل، سرپلس ویلیو، جو کہ حق تھا ذل قربا والمسکین وابن السبیل کا، تم اس کو دیتے ہو تاکہ بڑھے. لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مال میں وہ بڑھتا رہے. وہ محنت کر رہے ہیں، وہ ان کا بھی ہے، وہ بھی بڑھے تمہارا بھی بڑھے، تم گھر میں بیٹھے عیش کرو اور وہ تمہارا فاضل مال جو ہے مزید بڑھتا چلا جائے لوگوں کے مال میں مل کر. اب اس میں دونوں شکلیں انکلوڈ ہو گئیں، وہ سود بھی کہ جو حرام مطلق ہے، اور وہ آخر مضاربت میں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ اپنے فاضل مال کو دوسرے کے مال میں داخل کر کے بڑھوائیں، اس کو اس کے اندر اضافہ ہو، اس میں ترقی ہو. تو یہاں ربا کا لفظ آیا ہے اس کے لیے، چنانچہ ابھی بات اور واضح ہو جائے گی.
وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله،
تو جان لو کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے.
وما آتيتم من زكاة، اور جو تم دیتے ہو زکات اور تزکیے کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، یہ ہے وہ دینا مال کا، انفاق اور صدقات اور ایتائے مال جو تم اس غرض سے دیتے ہو. تریدون وجہ اللہ ہے کہ جس سے کہ تم اللہ تعالی کی رضا چاہو. فاولائک هم المضعفون، تو جان لو کہ بڑھانے والے، اپنی دولت کو واقعی بڑھوا لینے والے وہی ہیں. دولت بڑھتی ہے صدقے سے، اللہ کی راہ میں دو گے بڑھی، لیکن اگر تم نے اس کو بڑھوانا چاہا لوگوں کے ذریعے سے تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتی، یہ گھٹتی، بلکہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی لائبلٹی بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی مسئولیت کی بات بن جائے گی. یہی بات ہے کہ جو آپ کو سورہ بقرہ میں نظر آئے گی، وہاں بھی دو رکوعوں میں، میں نے آپ کو بتایا تفصیل اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، دو رکوعوں میں مفصل گفتگو ہوئی ہے قرآن مجید میں، وہ ذروۂ سلام شمار ہوگا، یہ جو 36واں اور 37واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، پورے دو رکوع انفاق، انفاق، انفاق کے لیے، پھر شرائط، انفاق کس چیز میں سے کرو، کیسے کرو، جو اللہ تعالیٰ زمین میں سے نکالتا ہے اس میں سے بھی اللہ کے لیے مال نکالو، اللہ کے رضا جوئی کے لیے، جو تم خود کماتے ہو اس میں سے بھی اللہ کے لیے صرف کرو. دو رکوع ہیں قرآن مجید میں انفاق پر اس سے زیادہ زور، اور اس سے زیادہ تفصیلی بحث آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اس کے بعد یہ 38واں رکوع ہے کہ جس میں اب سود کی بحث آئی، جو اس انفاق کی ضد ہے. ایک ذہنیت وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دے دو، وہ جو یہ سیڑھی سب سے اوپر والی سیڑھی، اور ایک ذہنیت وہ ہے کہ سود خورانہ ذہنیت کے ذریعے سے اپنے اس سرپلس مال کو بڑھانے کی کوشش کرو، اور بڑھوتری ہی بڑھوتری چاہو، اس میں کوئی کمی کے لیے تیار نہ ہو، اور ایک معین شرح کے ساتھ کہ ہمارا مال تو بڑھنا چاہیے. یہ جو دو بالکل ایکسٹریمز ہیں، ان کو قرآن نے جمع کیا ہے کہ دو رکوعوں میں انفاق کی بحث کی، اور پھر ایک رکوع میں یہ سود کی بحث آ رہی ہے. اور اس رکوع کا بھی آغاز جو ہوا ہے، میں حیران ہوتا ہوں یہ رکوعوں کا نشان، یہ تو میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ یہ حضور کے لگائے ہوئے نہیں، یہ بعد میں رکوعوں کی تقسیم، پاروں کی تقسیم یہ بعد میں ہوئی. آیات کی تعین حضور نے فرمائی ہے، سورتوں کی تعین حضور نے فرمائی. تو یہاں پر جو رکوع کا نشان ہے بہت خوبصورت جگہ پر لگا ہوا ہے،
کہ سود والے رکوع کا آغاز بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں راتوں میں بھی دن کے وقت بھی، چھپا کر بھی اور علانیہ بھی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس بالکل محفوظ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوگا. اس کا اب ہے وہ جس کو کہ اینٹی کلائمیکس کہیں گے آپ، بالکل اس کے برعکس اور ضد. الذین یاکلون الربا، اور وہ لوگ کے جو سود کھاتے ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، وہ کھڑے نہیں ہوتے یا کھڑے نہیں ہوں گے. کھڑے نہیں ہوں گے ترجمہ کریں گے آپ تو یہ آخرت سے متعلق ہو جائے گی. اور واقعہ یہ ہے کہ اسی کا ایک عکس اس دنیا کے اندر بھی ذہنیت، جو سود خورانہ ذہنیت ہے اس کے اندر آپ کو ملے گا، کہ یہ نہیں کھڑے ہو سکتے مگر ایسے کہ جیسے کسی انسان کے حواس کو شیطان نے مس کر کے مختل کر دیا، بالکل پاگل ہوتے ہیں. ان کے اندر سے انسانیت اور شعور جو ہے وہ بالکل نکل جاتا ہے. یہ وہ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، از ربا آخر چمی زائد فتن، کسن داند لذت قرض حسن. ربا سے، سود سے اور کیا چیز اس ام الخبائث کے بطن سے کیا چیز جنم لے سکتی ہے سوائے فتنے کے. از ربا آخر چمی زائد، زائد یا زائدن یعنی جنہ، یہ ولادت اس ام الخبائث کے بطن سے کیا چیز ولادت پائے گی سوائے فتنے کے. کس نہ داند لذت قرض حسن، یہ قرض حسن دینا کسی کو، اس کی لذت لوگوں کو یاد نہیں رہی. اضربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ، اس ربا کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے اور دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اینٹ یا پتھر. آدمی درندہ بے دندان و چنگ، انسان بغیر دانتوں کے اور بغیر پنجوں کے، بھیڑیوں کے دانت بھی ہوتے ہیں پنجے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان سود خور انسان جو ہے اس کے پنجے تو بھیڑیوں والے نہیں ہوتے، اس کے دانت بھی بھیڑیوں والے نہیں ہوتے، لیکن بھیڑیا ہوتا ہے، یہ درندہ بن جاتا ہے. آدمی درندہ بے دندان و چنگ، یہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ کہا، یہ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، اس وقت بھی بڑے بڑے بقراط اور سقراط موجود تھے جو یہ کہتے تھے کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، ایک چیز 10 روپے میں خریدی 12 میں بیچ دی 2 روپے ہو گئے، آپ نے 10 دیے 12 لے لیے، کیا فرق ہے؟ آپ نے ایک مکان بنایا 10 لاکھ کا اور 5000 روپے کرایہ لے رہے ہیں اس کا، اور وہی 10 لاکھ کسی کو دے دیے اور 5000 روپے اگر آپ نے اسے ماہانہ لے لیا تو یہ سود ہو گیا. تو یہ کیا اس کے اندر عقلی کیا اس سے بات ہے؟ یہ لوگ ہیں نا جو فلسفے تراتے ہیں. تو اس وقت بھی محبت کہ بے اور ربا میں کیا فرق ہے؟ فرمایا ذالک، یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. حالانکہ یہ تو اختیار مطلق اللہ کا ہے، کس شے کو وہ حلال کرتا ہے کس کو حرام کرتا ہے. اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا ہے. فَمَنْ جَاهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ. تو کان کھول کر سن لو، جس کے پاس بھی اس کے رب کی طرف سے یہ موعظت پہنچ گئی ہے تو اگر وہ باز آ گیا تو جو پہلے وہ کر چکا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو وہ لے چکا وہ اس کا ہو گیا دنیا میں، اس کا یہ پچھلا حساب کتاب نہیں ہوگا، تم نے سود کتنا کھایا واپس لاؤ. آج توبہ کی، آج حکم سامنے آیا، پہلے معاملات نہیں کھولے جائیں گے دنیا میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حوالے اس کا معاملہ ہے، وہ کیا کرے گا. اس کے بارے میں معافی کا اعلان یہاں نہیں کیا. ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اور جب دوبارہ یہ حرکت کرے گا کوئی شخص اس کے باوجود کہ اللہ کا یہ حکم اس تک پہنچ گیا ہو، تو جان لو کہ یہی ہیں جہنمی، اور جہنمی بھی وہ نہیں جو نکال لیے جائیں گے جہنم میں سے، بلکہ وہ جہنمی کے جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. یمحق اللہ الربا، دیکھیے یہ ہے وہ سورہ روم کی جو آیات تھیں اس کو یہاں دوبارہ اس الفاظ کے اندر وہ مضمون آیا، یمحق اللہ الربا. ربا کے اصل میں لفظی معنی ہے بڑھوتری، جس کو تم بڑھوتری کہہ رہے ہو اللہ اس کو مٹاتا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو.
یہ الفاظ کی بہترین جس کو کہ صنعت لفظی کہتے ہیں وہ یہاں موجود ہے کہ تم ربا اسے سمجھ رہے ہو کہ اتنے پیسے تھے اتنے ہو گئے، 10,000 روپے میں 1,000 روپیہ جو ہے وہ اور سود کا شامل ہو گیا 11,000 ہو گئے. یمحق اللہ الربا، حقیقت کے اعتبار سے اللہ اسے مٹاتا ہے. ویربی صدقہ، جو تم نے دے دیا وہ گیا صدقہ ہے، لیکن اللہ اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، بڑھاتا ہے، وہ اس کے ہاں بڑھ رہا ہے. واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور جان لو کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ ناشکرے اور گناہگار. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ واتوا الزکات لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکات ادا کی، ان کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن. یا ایھا الذین، اب یہاں پر تنبیہ ہی بات آ رہی ہے، سن لیجئے، وقت بہت کچھ زیادہ ہو گیا ہے لیکن ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے. آج آپ نماز میں بھی انشاءاللہ انہی آیات کو سنیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو بھی رہ گیا ہو سود میں سے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم نے یہ نہ کیا، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو کان کھول کر سن لو، چیلنج ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے تمہیں، اعلان جنگ کا. وَإِن تُبْتُمْ، اگر توبہ کرتے ہو، رجوع کرتے ہو، باز آ جاتے ہو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر سود چھوڑ دیا تو اب تو قرضے ہٹنا رہ گیا تھا، تمہارا راس المال جو ہے وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا، وہ حق تمہارا برقرار رہے گا، تمہاری اصل راس جو ہے اس پر تمہارا وہ حق استحقاق قائم رہے گا. یہی وہ الفاظ آئے ہیں، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. سود لیتے ہو تو ظلم کر رہے ہو، تمہاری اصل رقم بھی ماری جائے تو یہ گویا تم پر ظلم ہے. تو اگر تم باز آ جاؤ تو سود ختم، تمہاری اصل رقم تمہیں لوٹا دی جائے گی. اور اس میں بھی دیکھو، ان کا نزو عسرت فنظرۃ الى میسرہ، اگر وہ شخص جس کے پاس کہ تمہاری وہ رقم ہے، اگر وہ تنگی میں ہے تو اسے مہلت دو، انتظار کرو یہاں تک کہ اس کے لیے کشادگی ہو جائے، آسانی سے وہ تمہاری رقم لوٹا سکے. وان تصدقوا خیر لکم، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. واتقوا، یہ آیت جو میں اب آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس کے بارے میں بہت سے مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ آخری آیت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی. تمام آیات قرآنیہ میں آخری سورت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، یہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی ہے. آخری آیت کہتے ہیں یہ ہے جو نازل ہوئی ہے، واتقوا یوما، ڈرتے رہو اس دن سے، خیال میں رکھو، دھیان رکھو اس دن کا، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن کے تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر ذی نفس کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ میں نے جو سرپلس ویلتھ کا قرآن کا نظریہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. پھر ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چار درجے جو میں نے معین کیے ہیں، ان میں سے ایک ہے حرام مطلق، باقی تین ہیں کہ جن میں جواز، پھر اس سے زیادہ استحباب، اور پھر اس سے بھی اوپر جو ہے وہ انتہائی ایک روحانی اور ایمانی تقاضا ہے کہ جس تک کہ قرآن چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کوشش کریں اور بڑھیں. میں دو تین منٹ میں ایک بات اور کہہ دوں، میں نے اب تک ساری بحث رکھی ہے نقد پر، لیکن اسی پر قیاس کیجئے زمین کا معاملہ. زمین کی صورت بھی یہ ہے کہ اگر تو زمین ہے صرف رہائش کے لیے تو یہ پروڈکٹیو شے نہیں ہے، لیکن کھیت جو ہے در حقیقت وہ ایک ذریعہ پیداوار ہے، یہ سرمایہ بن جاتا ہے، اور اس پر وہی سارے احکام ہیں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی. کسی کے پاس زمین کی ملکیت کی بحث اس میں نہیں کرنی. ایک صاحب نے بڑا لمبا چوڑا مجھے خط لکھا ہے اور میں حیران ہوں کہ اتنی محنت انہوں نے کی ہے، دو فل سکیپ سائز دونوں طرف کے انہوں نے لکھے ہیں، اور اس میں سے ایک میں ملکیت زمین کے مسئلے پر بحث کی ہے اور ایک میں وہ عمارت اور عامریت کی بحث کی ہے. بہرحال وہ زمین کے مسئلے میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ ملکیت کی بحث میں یہاں نہیں اٹھا رہا، اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے. میں ملکیت زمین کا منکر نہیں ہوں، قانونی سطح پر زمین کی ملکیت ہو سکتی ہے، حقیقی سطح پر زمین اللہ کی ہے، لیکن اس اعتبار سے تو ہم بھی اللہ کے ہیں. اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے. تو زمین کی ملکیت اور شے ہے. یہاں جو بحث ہے وہ یہ کہ اگر ایک زمین کا ٹکڑا آپ کے پاس ہے جسے آپ کاشت کر رہے ہیں, اس میں سے جو پیداوار ہو رہی ہے وہ بالکل ایسے جیسے آپ کا اپنا سرمایہ, آپ کی اپنی محنت, کوئی پرابلم نہیں. سرمایہ جمع کر لیجئے, مل جل کر اس پر کام کیجئے, یہ شراکت ہے. اسی کو آپ زراعت میں لے آئیے, اپنی زمین جمع کر لیجئے اور کوآپریٹو فارمنگ کیجئے, نو پرابلم. اسلام اس میں کہیں رکاوٹ نہیں ڈالتا. اپنی آزاد مرضی سے کیجئے, جبری ہوگا تو معاملہ غلط ہو جائے گا. آزاد مرضی سے آپ کوآپریٹو فارمنگ کیجئے. مسئلہ کہاں آتا ہے کہ زمین آپ کے پاس ہے, آپ خود کاشت نہیں کر رہے, اس لیے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے پاس اور ذریعہ موجود ہے, اس لیے وہ آپ کے پاس زمین فاضل ہے. اب آپ دیتے ہیں کسی اور کو. یہاں مسئلہ مضاربت کا نہیں چل سکتا, اس لیے کہ مضاربت میں کیا ہے کہ نقصان ہو تو سارا مال والے پر آئے اور اگر نفع ہو تو تقسیم کیا جائے. یہ یہاں چل نہیں سکتا, اس لیے کہ فرض کیجئے کہ وہ جو فصل ہے تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, تو آپ زمین والے کا کیا نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اس کا سرمایہ میں کوئی کمی نہیں آئی, اس کی زمین جو کی تو موجود ہے. ہاں, اس کام کرنے والے کا سارا ستیاناش ہو گیا, اس کی پوری محنت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی. لہذا تیسری سیڑھی جس کو میں نے کہا تھا وہ زمین کے معاملے میں ممکن نہیں. اب چوتھی سیڑھی رہ جاتی ہے, زمیندار بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہ کوئی شخص اس کے لیے کاشت کر رہا ہے. زمین یہاں سرمایہ کی جگہ ہے, وہ کاشتکار محنت کی جگہ ہے. اب اس میں سے یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی اس کمائی میں سے لازمند آدھا, تہائی, چوتھائی, جو بھی مقرر کرے دے دو. یہ ہے جو بالکل سود کے ہم وزن ہے, اس میں کوئی فرق سود کے ساتھ نہیں. یہ ہے وہ مضاربت کا مسئلہ جو بدقسمتی سے, اگرچہ یہ تو ہمارے ہاں مختلف ہی تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس لیے کہ اس میں تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے. اس لیے کہ سود میں چونکہ معین شرح کے ساتھ نفع بھی ہے, مضاربت میں معین شرح کے ساتھ نفع نہیں رہتا. اگرچہ زمین جب ٹھیکے پر دی جاتی ہے تو معین شرح کے ساتھ جو ہے وہ منافع بھی اس کے اندر آ گیا. تو ٹھیکے پر دینا تو بالکل 100% سود کے برابر ہو جائے گا, لیکن جس کو آپ کہتے ہیں دو تہائی تہائی, ایک تہائی چوتھائی, یہ جو ہے اس پر, یہ در حقیقت سود سے اس سے ذرا سا ہلکا ہے, لیکن مضاربت کی شکل نہیں بنتی ہے. اس لیے یہ دونوں شکلیں جو ہے حرام ہیں. اس میں اختلاف جو ہوا ہے وہ بعض احادیث میں کچھ تھوڑی سی تفاصیل کے فرق کی وجہ سے اختلاف ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر نوع کی مضاربت, ایبسنٹی لینڈ لارڈزم حرام مطلق ہے, وہ سود ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر نوع کی مضاربت حرام مطلق ہے, سود ہے. امام شافعی نے تھوڑی سی اس کے اندر نرمی برتی ہے کہ اگر تو صرف کھیت ہے, کھلا کھیت, اس میں مضاربت سود ہے, حرام ہے. ہاں اگر باغ کے تابع کھیتی ہے تو اس کے اندر اجازت ہے. امام احمد ابن حنبل نے اجازت دی ہے بعض شرائط کے ساتھ, اور فقہ حنفی کے دو امام جو ہیں, امام اعظم کے شاگرد قاضی ابو یوسف, امام محمد شیبانی رحمہم اللہ, ان دونوں نے بھی اسی طرح کی شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے. امام بخاری کا بھی وہی فتویٰ ہے. تو یہ چار حضرات تو آپ کو ملیں گے, ایک طرف قاضی ابو یوسف, امام محمد, ادھر امام احمد ابن حنبل اور امام بخاری, کہ ان کے نزدیک مضاربت کی کچھ شرطیں ہیں وہ لگائی گئی ہوں کہ بیج بھی زمیندار کی طرف سے ہو تاکہ اگر نقصان ہو تو کچھ نہ کچھ تو زمیندار کا بھی گیا نا, یا یہ کہ بیل وغیرہ یہ اور جو ہے کچھ نہ کچھ اس کا زمیندار کی طرف سے ہو تاکہ اگر کوئی نقصان ہو تو وہ اس کے اوپر بھی آئے. اصل فلسفہ وہی ہے کہ زمین والا جو ہے وہ اسکاٹ فری نہ چلا جائے, بلکہ یہ کہ نقصان کا کچھ حصہ اس کے اوپر بھی آئے, سارا حصہ تو اس پہ ڈالا نہیں جا سکتا, یہ ناممکن ہے. اور اسی وجہ سے یہ چیز مشتبہ بن گئی ہے. اس پہلو سے ان حضرات نے کچھ جواز کا فتویٰ دیا. فقہ حنفی کی روح سے اس کے انہی کی رائے پر چونکہ فتویٰ ہے اس لیے اس کے جواز کا فتویٰ ہے, لیکن اس بات کو قطر نظر انداز نہ کیجئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں جو ہیں, ایک امام دار الحجرت ہیں امام مالک, اور ایک امام اعظم ہیں فقہ میں آخر قاضی ابو یوسف, اور امام محمد ان کے شاگرد ہیں, استاد کا درجہ امام ابو حنیفہ کا ہے. ان دونوں کے نزدیک مضاربت مطلقاً حرام ہے. میں نے اس موضوع پر ایک بڑا طویل مقالہ اصل میں لکھا تھا مولانا محمد تحسین صاحب, جو مولانا یوسف بن نوری صاحب کے بڑے داماد ہیں, انہوں نے, اور وہ اس کے کچھ حصے ہماری آج سے شاید 3-4 سال پہلے کی قرآن کانفرنس میں پڑھے گئے تھے. پھر میں نے وہ پورا مقالہ شائع کیا. میں اس میں سے کچھ احادیث آپ کو سنانا چاہتا تھا, لے کے آیا تھا یہ دو پرچے حکمت قرآن کے, لیکن وقت ختم ہو چکا ہے, بلکہ زائد ہو چکا ہے, میرے لیے ممکن نہیں ہے. 15 قسطوں میں یہ مقالہ جو ہے مکمل ہوا ہے ہمارے حکمت قرآن کے, جو ہمارا جریدہ ہے انجمن خداب القرآن کا. اس میں انہوں نے قرآن سے، حدیث سے، پھر اجماع سے، ائمہ کے مسلک سے، ہر چیز سے اس کو بالکل دو اور دو چار کی طرح ثابت کر دیا ہے کہ مضارعت مطلقاً حرام. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مقالے کا آپ حضرات جن کو بھی اس موضوع پر دلچسپی ہو، بعض حضرات مجھ سے ناراض ہیں کہ تم نے اس موضوع کو چھیڑ دیا ہے، اور تم میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک ہمارا معاشی ڈھانچہ جو ہے اس میں سے جب تک یہ دونوں سود نہیں نکلیں گے، ہمارے حالات نہ سیاسی سطح پر بدل سکتے ہیں، نہ اخلاقی سطح پر بدل سکتے ہیں، نہ سماجی سطح پر بدل سکتے ہیں، نہ دینی سطح پر بدل سکتے ہیں. اس لیے کہ اصل شے جو ہے آج کے دور میں خاص طور پر معاش کی جو اہمیت ہو چکی ہے، اگر واقعتاً سود کا لفظ حضور نے استعمال کیا ہے اس مضارعت کے لیے، فقد اربیتا، تم نے سود کا معاملہ کیا. حضرت رافع ابن خدیج سے فرمایا جبکہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے محنت کی ہے اور یہ ایک زمین اس کی ہے، ہمارے درمیان یہ معاملہ طے ہو گیا، آپ نے فرمایا اربیتا، تم نے سود کا معاملہ کیا. رد الارض الی اہلہا، زمین کو لوٹا دو اس کے مالک کی طرف، اور جو تم نے خرچ کیا آج تک وہ اسے وصول کر لو. تو یہ لفظ جو ربا کا آیا ہے تو اس کو غور کر لیجئے. حضور کی احادیث ہے کلیئر، جس کے پاس زمین فاضل ہے، جس کے پاس زمین ہے، یا وہ خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے. نہ صرف یہ کہ اس لیے دے دے کہ اسی کی مطلقاً ہو جائے، یہ بھی شکل ہو سکتی ہے، وہ تو انفاق ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتی ہے قرض حسنہ کے طور پر کہ اس کو دے دو کہ وہ کاشت کرے، لیکن جو کاشت کرے، جو کمائے وہ اسی کا ہوگا، فصل اسی کی ہوگی، تمہاری نہیں ہوگی. تمہارے لیے وہ قدر فاضل ہے، ورنہ تم خود کاشت کرو. اور بڑے غصے کے ساتھ حضور کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کرنے کو تیار نہ ہو، فلیم سے کرتا ہوں، تو اپنی زمین کو روک رکھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ زمین کو روک رکھنا 3 سال سے زائد دین میں جائز نہیں. 3 سال زمین رکی رہی، اس کے بعد وہ حکومت کی ہو جائے گی، کسی کے باپ کی رہے گی نہیں اگر آپ نے اس کے اوپر کاشت نہیں کی. دوسرے سے کاشت کرا نہیں سکتے، خود کاشت کرو، خود کتنی کرو گے. یہ ہے وہ مسئلہ جس کو کہ بہت ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس میں صرف پناہ لینا کہ جناب ہماری فقہ میں، فلاں فقہ میں تو یہ جائز ہے، اس سے بات نہیں چلے گی. اس لیے کہ یہ تو کسی حنفی شخص کے لیے تو ایک فقہ حنفی کا فتویٰ کافی ہو جائے گا، چلیے دل مطمئن ہو جائے گا، لیکن زمانے کی رو جدھر جا رہی ہے وہ ان فتووں سے اب رکنے والے نہیں. ایک دور ہے، بہاؤ ہے حالات کا، ایک خاص رخ پر جو ہے دنیا کے حالات جا رہے ہیں. یا سرمایہ دارانہ ذہنیت، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی کوئی دلائل ہے، جس طرح آپ کو معلوم ہے نا، یا کفر کے لیے موقع ہے یا اسلام اور حقیقی ایمان کے لیے موقع ہے، منافقت کے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں. اسی طریقے سے یا سرمایہ دارانہ ذہنیت، یا چنا کن یا چنی، دنیا میں معاملہ دونوں چل جائیں گے، یہ بیچ بیچ کا مسئلہ نہیں چل سکتا. اس میں ہمیں بڑے ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا وہ کچھ، وہ 15 شمارے جو ہیں اس کے حکمت قرآن کے، ان کے سیٹ بنا کر یہاں لے آئے ہیں، اگر کچھ حضرات اس کا مطالعہ کرنا چاہیں. میں نے اس پورے مقالے کی فوٹو سٹیٹ کاپی، پورے مقالے کی اپنے خرچ سے کئی یہاں کے بڑے بڑے علماء کی خدمت میں پیش کی کہ اگر آپ اس پر تنقید کریں، میں اپنے پرچے میں اس تنقید کو شائع کروں گا. علامہ احسان الہی ظہیر نے میرے خلاف ایک پورا خطبہ دیا اپنی مسجد میں، میرے اسی معاملے کے اوپر، اور میں نے وہ پورا مقالہ جو ہے فوٹو سٹیٹ کاپی لے جا کے ان کی خدمت میں پیش کر دی کہ صاحب آپ اس پر تنقید کیجئے، بات دلیل سے کیجئے، اگر تنقید کرتے ہیں میرا پرچہ اسے شائع کریں. اس مقالے پر مولانا تحسین صاحب کے جن لوگوں نے اعتراضات کیے، ان اعتراضات کو بھی ہم نے شائع کیا، پھر اس کے جوابات بھی ان کی طرف سے آئے. لیکن بات کو اب کھول کر سمجھیے اور سمجھائیے، فتوے سے بات نہیں چلے گی. اور بھی بہت سے علماء کے میں نام بھی دینا چاہتا، میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو اس کا جواب دیجیے، لیکن مجھے پھر اس بات کا کوئی جواب آج کی تاریخ تک نہیں ملا ہے. لیکن یہ بات میں چاہتا ہوں کہ اب کھلے. الحمدللہ کہ میں نے پچھلی مرتبہ میں جب گیا تھا اسلام آباد، تو جو میرا ماہانہ وزٹ ہوتا ہے، میں نے اسی موضوع پر تقریر کی تھی، اور وہاں میں نے لوگوں کو دعوت دی کہ یہ پرچے میں لے آیا ہوں، جن کو پڑھنا ہو وہ لے لیں یہاں سے، اور پڑھیں اور سوچیں اور غور کریں. اسی طریقے سے یہاں بھی میں ان 15 پرچوں کے سیٹ بنا کر لے آیا ہوں. جن حضرات کو دلچسپی ہو علمی سطح پر ان مسائل کو سمجھیں، بتائیں کہاں غلطی ہے، اپنے علماء کے پاس لے جائیں کہ آئیے تنقید کیجیے، اس پر جواب دیجیے. ہم تو کہتے ہیں کہ کتاب اللہ و سنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نزدیک اصل دلائل ہیں، اصل حجتیں ہیں. ہاں ائمہ دین کی آراء جو ہیں وہ بھی ہمارا ایک اساسی سرمایہ ہے، وہ ہمارا ایک ورثہ ہے، علمی ورثہ، کہ کس نے کیا سمجھا، کس نے کیا سمجھا. ان سب کو پیش نظر رکھ کر بہرحال دین ہمیں سمجھنا ہے، اور دین کی بات کو سمجھنا ہے. فاضل دولت یا فاضل سرمایہ کے بارے میں جو کچھ میں نے آج کی تاریخ تک سمجھا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. دعا کیجئے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اسے متنبہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توفیق دے کہ وہ مجھے میری غلطی پر متنبہ کر دے. اور اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اس بات کو پھیلائیے، اس کا چرچا کیجیے، یہ اپنے تک نہ رکھیے۔ ایک شخص نے ہمت کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام کیا مولانا تاسین صاحب نے، اتنا بڑا مقالہ اس پر لکھ دیا ہے، لیکن یہ کہ اب اس کو اہل علم تک پہنچانا، یہ اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ خود اس کو پڑھیں، سمجھیں، مطالعہ کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔